اور تمام ہدیے درود و سلام شہیدوں کے سید و سردار کے لیے، آپ کے آبا و اجداد کے لیے اور آپ کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اما بعد، شکر خدائے حسین کے ساتھ ذکر امام حسین کے لیے حاضر خدمت ہوئے کہ خداوند عالم نے اتنا موقع اور عطا کیا کہ کل رات کی مجلس کے بعد سے لے کر آج رات فرش ازا کی آمد تک حیات بخشی، صحت و عافیت کی دولت سے سرفرازی عطا فرمائی، پھر توفیق عطا فرماتے ہوئے ہمیں غافلین کے بجائے ذاکرین میں شامل کر لیا۔ آپ کی خدمت مقدس میں روزانہ سورہ مبارکہ فاطر کی آیت نمبر 10 کے ذیل میں اپنا سبق پیش کر رہا ہوں، اور کل ہماری گفتگو میں ایک سوال کا جواب دیتے دیتے انما کی خوبصورت وادیوں میں ایسے گم ہو گئے کہ پوری روایت آپ کی خدمت میں تلاوت نہ ہو سکی۔ تو پہلے قضاء مافات کر لیتے ہیں، کل کی بات کو مکمل کر لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ انما العلم ثلاثۃ کا جملہ کل پڑھا تھا آپ کی خدمت میں۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ علم صرف اور صرف تین باتوں کا نام ہے۔ یہ تین باتیں کون سی ہیں؟ پہلی بات آیتن محکمتن، انسان اگر حاصل کر سکتا ہو تو ایسی آیات کا علم حاصل کرے جو آیات محکمہ ہیں۔ کبھی آیات متشابہہ ہوتی ہیں اور کبھی آیات ناسخہ اور منسوخہ ہوتی ہیں، لیکن جس کو علم کہا گیا اس کا تعلق نہ تو آیات ناسخہ سے ہے اور نہ آیات منسوخہ سے ہے اور نہ آیات متشابہہ سے ہے۔ اگر انسان علم کی تعریف کو جاننا چاہے معصوم کی زبان سے تو اتنا ملا کہ آیتن محکمتن و فریضتن عادلتن و سنتن قائمتن، تین باتوں کا نام علم ہے، آیت محکمہ، فریضہ عادلہ اور سنت قائمہ۔ اسی اعتبار سے سرکار ختم یہ مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت مشہور روایت کے اعتبار سے جو ہم نے تو خیر پہلی مرتبہ پڑھی تھی کتاب معالم کے اندر، اور یہ روایت اللہ کے رسول ایک ایسے مقام سے گزر رہے تھے کہ جہاں پر بعض لوگ کسی کہنے والے کی بات کو سن رہے تھے، بڑا تماشا لگا ہوا تھا اور بڑے زور شور سے وہ شخص کچھ بیان کر رہا تھا، یہ لوگ سماعت کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول کا انداز بڑا خوبصورت تھا، سب کو جانتے جانتے ایسے سوال کرتے تھے کہ جیسے پیغمبر ان سے پوچھنا چاہتے ہو، تاکہ مورخ کے علم میں آ جائے۔ علم محمد تو اپنے مقام پر ہے، مورخ کا علم تو بڑھے۔ آپ نے سوال کیا، ما ہذا، بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یاد رکھیے، اللہ کے رسول اگر دیکھ کر آگے بڑھ جائیں تو وہ عمل حجت ہو جائے گا، جو آپ کے سامنے ہو رہا ہو और आप उसके बारे में कोई जुमला इरशाद ना फरमाएं। मा हाजा, ये क्या हो रहा है? लोगों ने खबर दी, या रसूल अल्लाह, ये एक शख्स है जो अरब के कबीलों के खानदानों के हालात वाकयात को, उनके बहादुरों के जंगी वाकयात को बहुत अच्छे अंदाज से जानता है। ये उनकी बहादुरी के वाकयात बयान कर रहा है, फलां कबीले का फलां शख्स बड़ा बहादुर था। तो बल्कि अल्फाज हैं किताब मालिम के एतबार से कि हाज ही अल्लामतुन, ये जो शख्स है ये अल्लामा है। अल्लाह के रसूल ने जवाब में इरशाद फरमाया कि ये इसके पास जो इल्म है, अगर ये इल्म ना हो किसी के पास तो नुकसान नहीं होता, और अगर ये इल्म हो तो कोई फायदा नहीं होता। इल्म तो बस तीन बातों के जानने का इल्म है, या आयत मुहकमा, या फरीज़ आदिला, या सुन्नत कायम। असल बात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब अपने दोस्तों के लिए तर्जुमा कर दूं कि तीन बातों का तर्जुमा क्या होगा। एक आयत को पहचानना, मोहकम आयत को, और एक पहचानना ऐसे वाजिबात को कि जो खास तौर से मासूम की तरफ से बयान कर दिए गए हों। एक पहचानना सुन्नत को, यानी कुरान को पहचानना, वाजिबात को पहचानना और सुन्नतों को पहचानना उनके सही मवारिद के एतबार से। यह है कुल इल्म। अलबत्ता सारी दुनिया की मालूमात हासिल कीजिए कि यह आपके बरहाल जहल को खत्म करने के लिए। एक लफ्ज है जहल या जहालत, एक लफ्ज है जाहिलियत। तो जो इल्म आप हासिल करते हैं वो जहल को दूर करता है, और जो खुदा अता करता है वो जाहिलियत को दूर करता है। जहल का ताल्लुक इंसान के खल्क से है, और जाहिलियत का ताल्लुक इंसान की रूह से है। इसलिए इंसान अगर चाहता हो कि जहल को दूर करे तो कोई भी पढ़ाने वाला मिल जाए काफी है, और अगर चाहता हो कि जाहिलियत को दूर करे तो साहिबुल अम्र से तवस्सुल इख्तियार कर ले, उसकी जाहिलियत खत्म हो जाएगी। हम अपने उनवान पर वापस आ गए, और फिर दो दिन से मुसलसल एक नौजवान सवाल कर रहे हैं। उनका सवाल मैं इससे पहले पढ़ तो चुका हूं, खाली इशारा करते हुए कि कैसे मुमकिन हुआ कि सरकार खत्म ये मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मुमकिन हुआ कि अल्लाह के रसूल ने 180 डिग्री पर जब क़िबला तब्दील हुआ तो कैसे उसकी इत्तबा की, प्रैक्टिकल कैसे हो सकता है ये? बहरहाल बड़ा मुश्किल समझाना है, इसलिए कोई एक तरीका नहीं हो सकता। पहली बात तो बड़ी आसान सी, खुदा इस बात पर कादिर है, और खुदा तो खुदा, खुदा की हुज्जत इस बात पर कादिर हैं, और हुज्जतों की हुज्जत मोहम्मद मुस्तफा इस बात पर कादिर हैं। अगर रसूल खुदा का नवासा कहता हो शामियों से कि मैं चाहूं तो मशरिक को मगरिब कर दूं और मगरिब को मशरिक कर दूं, तो क्या यह मुमकिन नहीं है कि खुदा ने जमीन को, उस इलाके की जमीन को ऐसे घुमा दिया हो कि पूरी जमात रसूल खुदा के साथ वैसे ही घूम गई हो, तो ये सब के सब शामिल फजीलत हो जाएंगे। ख्याल कीजिए, बाज़ उलमा कहते कि अल्लाह के रसूल, देखिए सबका सबका क़िबले की सिम तब्दील करना जब ही मुमकिन है जब सबको मालूम हो। जब सबको मालूम ना हो तो हवा से बाखता हो जाएंगे, समझ में ना आएगा। नमाज तोड़ें कि नमाज रखें, मुड़कर जाना है पैगंबर के पीछे, तो पैगंबर का अकेले आना समझ में आता है कि अल्लाह के रसूल जो खड़े हुए थे बाकी तमाम लोगों से आगे, आप वहां से चलकर पीछे गए, और जब आपने नमाज को कंटिन्यू किया तो कहते हैं रिवायत के एतबार से कि मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस दिन अल्लाह के रसूल ने किसी काम से रवाना कर दिया, तो मौलाए मुत्तकियान उस दिन صفے آخر میں شریک جماعت ہوئے تھے، صفے آخر تھی دو رکعت نماز تک، اور باقی دو رکعت نماز میں صفے آخر صفے اول ہو گئی. اس لیے امام فرماتے تھے انا المصلی الی قبلتین، میں وہ شخص ہوں جس نے دو قبلوں کی طرف رخ کر کے ایک نماز کو مکمل کیا. اگر سب نے پڑھی ہوتی تو کہتے نا پلٹ کر، یا علی آپ ہی تو نہیں ہیں، ہم بھی تو ہیں، صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو اللہ کے رسول سمت بیت المقدس سے یا مقدس سے آپ نے اپنے آپ کو موو کیا اور سمت بیت اللہ الحرام چلے گئے، اور اللہ کے رسول کے پیچھے مولا متقیان صف آخر میں اس صف کے اعتبار سے تھے، آپ نے اپنے آپ کو موو کیا. اب دو نمازی رہ گئے، ایک امام رہ گیا، ایک ماموم رہ گیا، باقی سوچتے ہی رہ گئے. ہو سکتا ہے بہت ساری وجوہات میں سے، تاویلات میں سے اس بات کو سمجھنا شاید آسان ہو. اب چونکہ آپ کی خدمت میں کل وہاں تک پہنچے تھے کہ جہاں پر خلق اور امر کے مسائل کو بیان کر رہے تھے اور خلق کی مجبوریاں، علت اور معلول کی بحث کو ذرا سا آج متصل کرتے ہوئے کہ پروردگار نے جو نظام کائنات بنایا، نظام کائنات کو بنانے کے بعد کیا اسے بنا کر خدا نے ایسے چھوڑ دیا کہ اب علت ہو تو معلول ہوگا، یعنی سبب ہو تو بات واقع ہو جائے گی؟ کیا مطلب؟ سورج ہو دن نکل آئے گا، سورج نہ ہو رات ہو جائے گی، پانی ہو انسان کے ہاتھ پر ہو گیلا ہو جائے گا، ہوا چلے گی انسان کے ہاتھ کا پانی خشک ہو جائے گا، آگ لگاؤ گے ہاتھ جل جائے گا. علت اور معلول، علت اور معلول خدا نے کیا ایسے بنائے ہیں کہ بس کائنات کو بنا کر نظام دے کر اس طرح سے معین کر دیا کہ اب اس نظام میں خدا بھی چاہے تو کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا؟ اگر خدا بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، جیسے کہ ارسطو کے پیروکار یہی کچھ سمجھتے چلے آئے کہ ایک لفظ معقول ہے اور ایک لفظ منقول ہے. کہتے ہیں آیات ہیں، احادیث ہیں اور روایات، یہ منقول میں سے ہیں، اور علت اور معلول کا رشتہ منقول نہیں ہے، معقول میں سے ہے، اور معقول منقول سے افضل ہے. آئیے چھوٹی سی مثال ذرا آپ کے لیے آسان کرتے ہوئے کہ معقول اور منقول کا آسان سی مثال، ایک ازراہ استہزاء نہیں ہے بلکہ اپنے موضوع کی ثقالت کو آسان کرتے ہوئے، صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. ایک مدرسے کے طالب علم امتحان دے رہے تھے، امتحان سرکاری امتحان، امتحان جو مدرسے کا وہ الگ ہوتا ہے، اور وہ مدرسے کے طالب علم، جسے آپ طالب علم کہیے یا طالبان کہیے یا متوا کہیے، امتحان دے رہے تھے، اور امتحان تھا اتفاق سے پیپر تھا اسلامیات کا، اور اسلامیات کے پیپر بہت، یاد رکھیے کہ اسلامیات اور ہے دینیات اور ہے، اسلامیات کے پیپر میں انہوں نے بڑی اطمینان سے کتابیں کھول کر کاپی کرنا شروع کیا. میں نے بڑی احتیاط کی لفظ استعمال کرتے، کاپی کرنا شروع کیا، اتارنا شروع کیا. جو وہاں پر نمائندے موجود تھے امتحان کی انتظامیہ کے اعتبار سے، ممتحن کے حوالے سے، انہوں نے دیکھا کہ اتنا چہرے پر داڑھی بھی ہے، سر پر ٹوپی بھی ہے، کاندھے پر رومال بھی ہے، حرکت بڑی عجیب ہے. وہ قریب آ گئے، آ کے پوچھا کہ جی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟
بجائے شرمندہ ہونے کے، کتاب چھپانے کے بجائے کہ وہ ایکسکیوز کرتے، کھڑے ہو کے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا مطلب؟ کیا کس کا پیپر ہے یہ؟ مضمون کیا ہے؟ کیا اسلامیات کا پیپر ہے؟ تو اسلامیات میں یا تو آیات کی بات ہے یا روایات کی بات ہے، اور یہ دونوں نقل ہوتی ہیں، انہیں تو عقل سے لکھا نہیں جاتا. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. تو ایک لفظ منقول ہے, ایک لفظ معقول ہے. معقولات کیا ہیں اور منقولات کیا ہیں اور کس کی کیا حیثیت ہے, بہت غور کیجئے گا. معقول کہتے ہیں اس کو جو قوانین خلقت ہیں, قوانین طبعی ہیں کائنات کے لیے, کہ خدا نے ہمیشہ بنایا ایسے کہ پانی اوپر سے نیچے آتا ہے اور زمین سے نکلنے والے نباتات نیچے سے اوپر نکلتے ہیں. یہ قوانین کا سمجھانے کا طریقہ, علت اور معلول. آگ ہمیشہ جلاتی ہے اور پانی ہمیشہ گیلا کرتا ہے. کوئی ایسا پانی تلاش کیجیے شاید آپ کو مل جائے, انسان اس سے نہا بھی لے اور گیلا بھی نہ ہو. مگر مجھے تو مولانا روم یا مولانا رومی کے ساتھ وہ شمس تبریز کا واقعہ یاد آتا ہے کہ بڑی کتابیں اٹھائے ہوئے, کتابیں اٹھائے ہوئے, علم کتابوں میں ہوتا ہے کچھ افراد کے لیے, ان میں سے ایک وہ بھی, اور ان کی ساری کتابیں لکھی ہوئی ہاتھ کے مسودے, لکھے ہوئے ہاتھ کے مسودے اٹھا کے شمس تبریز نے پوچھا تھا کہ یہ کیا ہیں؟ کہا تمہیں اس سے کیا مت, یہ کیا ہے, تمہارے مطلب کی چیز نہیں ہے. اچھا ہمارے مطلب کی نہیں ہے, تو جو ہمارے مطلب کی نہ ہو وہ ہو کیوں؟ پولیس صاحب کی ڈال دی پانی کے اندر, اب تو فریاد بلند ہوئی, کیا کر دیا آپ نے, غضب کر دیا, ساری محنت کئی سالوں کی آپ نے پانی میں ڈال دی. خوب روئے, خوب پریشان ہوئے, واویلا کیا, کسی اور پر واویلا نہ کر سکے اس پہ کر رہے تھے. جب دیکھا شمس تبریز نے کہ واقعی بات بہت صدمے والی ہو رہی ہے, تو فرمایا گھبراتے کیوں ہو, ہاتھ ڈالتے گئے کتاب نکالتے گئے, ڈالتے گئے نکالتے گئے, کتاب گیلی بھی نہیں ہوئی تھی. پوچھا مولانا رومی نے شمس تبریز سے یہ کیا ہے, کہ یہ تمہارے سمجھنے کی بات. لوات پڑے محمد والے محمد. علت اور معلول, علت اور معلول. اگر کتاب پانی میں گئی ہے تو کتاب کو گیلا ہونا چاہیے, اور اگر کتاب پانی میں جا کر گیلی نہ ہو تو علت نے معلول کے ساتھ کام نہیں کیا. علت اور معلول کے درمیان کس نے بریک کیا, اس رشتے کو کون ہے, اصل کیا ہے, اصل کائنات کی اصل کیا, خلقت ہے یا امر؟ اگر خلقت ہے تو خلقت امر پہ غالب ہے, اور اگر کائنات کی اصلیت امر ہے تو امر خلقت پہ غالب ہے. بہت غور کیجئے, امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام بہت مشہور روایت ہے, آپ نے تو اتنی بار سماعت فرمائی کہ اب تو زبانی یاد ہو گئی. بہرحال لفظ بڑا عجیب سا ہے کہ میرا مولا کنویں میں گر پڑا, میں الفاظ مجبور ادا کر رہا ہوں, راوی نے ایسے لکھا, اور میرا چوتھا امام نماز پڑھ رہا تھا. فریاد گھر میں پیدا ہوئی ہوگی واللہ عالم بالصواب, یہ راوی کے الفاظ ہو سکتے ہیں, البتہ معصوم کا مقام بہت بلند ہے. اور اب جب امام نماز سے فارغ ہوئے, شاید پیغام میرے اور آپ کے لیے ہو, یقیناً صحیح ہے. امام نماز سے فارغ ہوئے تو امام نے شہزادے کو پانی, کنویں کے پانی میں سے اٹھایا, ایسے اٹھایا کہ آپ کا لباس بھی گیلا نہ ہوا تھا. پانی کے کنویں میں گرنے کے بعد لباس گیلا نہ ہو, یہ جب ہی ممکن ہے جبکہ علت اور معلول کے فارمولے کے بیچ میں کوئی ایسی رکاوٹ ڈالنے والا موجود ہو کہ جو پانی اس کو گیلا کرنے پر قادر نہ رہے, ورنہ نظام طبعی یہ کائنات بالکل ایسے ہی. اب رہا مسئلہ ارسطو کے پیروکاروں کا, وہ اپنے مقام پر کہہ دیں گے دعا کیوں مانگتے ہو, دعا سے کیا ہوگا, جو خدا نے لکھ دیا ہے, جو علت واقع ہو گئی ہے, معلول اس کے ساتھ ہو کر رہے گا.
اب دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو دعا اگر آپ نظام کے لحاظ سے چل رہے تھے تو خوش قسمت کیا ہوتا ہے؟ کون ہے جو علت اور معلول کے فارمولے کے بیچ میں آپ کو اس طرح بچاتا ہے کہ ذرا سا اس نے ایک علت کو معلول سے ذرا سا موڑا اور سارا فیصلہ تبدیل. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو ہم یا علی اللهم صل على محمد وآل محمد. کل میں بات کر چکے یا علی کہ جو خدا نے خلق فرمایا وہ اور ہے, جو امر کیا وہ اور ہے. خلق میں ٹائم اور اسپیس دونوں چاہیے, اور امر کے لیے نہ ٹائم چاہیے نہ اسپیس چاہیے. تو آل محمد کو بنایا کب؟ وقت نہ تھا تو وقت کیا بتائیں؟ اگر خلق فرمائے گئے ہوتے تو وقت بتا دیا جاتا. جو آپ کے الفاظ روایت میں ملے کہ خلقت کائنات سے 2000 سال پہلے, تو کتنا پہلے؟ ایک دن پہلے, دو دن پہلے, 4 دن پہلے. لفظ قبل میں گنجائش بہت ہے, وقت پتہ نہیں ہے. تو وقت تھا کب؟ جب وقت نہ تھا تب بھی امام وقت تھا, اور جب وقت نہ رہے گا تب بھی امام وقت. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اور اب آئیے کچھ مثالیں ہم نے کل قائم کی تھی کہ امر کی اقسام ہیں. آج تمہید کی منزل بعد یہاں تک پہنچ گئی. امر کی اقسام ہیں. ایک قسم امر کی وہ ہے کہ جو طبیعی قوانین میں ذرا سا ایک اختلاف پیدا کرتی ہے, کبھی پوزیٹیو کبھی نگیٹیو. کیا مطلب؟ کہ آگ نے جلایا نہیں, یہ نگیٹیو تھا. پوزیٹیو کیا؟ تھوڑا سا خدا اس کو بڑھا دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ کہ ہوا رحمت کے لیے ہے, ذرا سی اسپیڈ بڑھا دی, یہی ہوا کیا بن گئی؟ عذاب بن گئی. اب آئیے تلاش کرتے ہیں قرآن نے اس ہوا کو کیا نام دیا ہے. ہوا کی بات کریں, بارش کی بات کریں, یا سنگریزوں کی کنکروں کی بات کریں, یا اس کے علاوہ آنے والی آوازوں کی بات کریں. چار طرح کے مسائل ہیں سورہ مبارک ہود میں. عجیب بات ہے, جناب ہود کی اپنی قوم پر جو واقعات پیش آئے وہ سورہ قاف میں ہیں, اور باقی اقوام پہ جو واقعات پیش آئے عذاب کے وہ سورہ ہود کے اندر ہیں. جناب نوح علیہ السلام کے واقعات میں سورہ مبارک ہود آیت نمبر 40, اس سے آغاز کرتے. الفاظ کے حتی اذا جاء امرنا, یہاں تک کہ آ پہنچا ہمارا امر. وفارت تنور, اور امر آ پہنچا تو تنور سے پانی ابلنے لگا. جب تک امر نہیں آیا تھا تنور سے پانی نکلنے کا مسئلہ نہیں ممکن تھا. زمین سے پانی نکلنا تب ہی ممکن ہے جب کہ زمین میں ڈرل کیا جائے اور اس سے پانی سک کیا جائے. عجیب بات ہے, تنور جہاں روٹی پک رہی ہو. لفظ کیا ہے؟ حتی اذا جاء امرنا, یہاں تک کہ ہمارا امر آ پہنچا. جب امر خدا آ جائے تو تندور سے بھی پانی نکل سکتا ہے. فارت تندور, سورہ ہود آیت نمبر 40, آیت نمبر 43. پوری آیت نہیں پڑھ رہا, خالی اشارے کر رہا. جناب نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جب آپ نے اسے آواز دی کہ پیارے بیٹے آئیے آ کے بیٹھیے کشتی میں ہمارے ساتھ بیٹھیے, یا بنیا ارکب معنا, آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ کشتی کے اندر, تو کہنے لگا قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء, میں تو اس پہاڑ پر پناہ لے لوں گا. واقعاً پہاڑ پر پناہ لیتا اور کامیاب ہو جاتا اگر یہ پانی امر کے عنوان میں نہ ہوتا. اب غور کیجئے, بہت آہستہ آہستہ باتیں بڑھاتے ہوئے, اب ہر واقعے کو امر مت کہیے گا. عوام کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک حادثے اور اتفاق کو امر کہتے ہیں, اور وابستگان سائنس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر واقعے کو نظام خلقت کے طبعی قوانین میں ڈھونڈتے ہیں، یہ افراد میں ہیں وہ تفرید میں ہیں، نہ تو ہر واقعہ امر الہی ہے اور نہ ہر واقعہ نظام خلقت کے قوانین کے مطابق ہے، ان کے درمیان کہیں پر. اب درمیان کیا ہے یہ بات بعد میں آئے گی. بہت مشہور جملہ ہے الامر بین الامرین، اس کا ترجمہ بہت سے افراد نے آج تک غلط کیا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وہ مثال میں بات سمجھاتے ہوئے میں نے کل آپ سے کہا تھا نا کہ عبید بن کعب نماز پڑھ رہے تھے، تو نہ تو نماز صحیح طریقے پر ختم کر سکے اور نہ پیغمبر کی آواز پر نماز توڑ کے لبیک کہہ سکے. تو الامر بین الامرین یہ وہ والا امر ہو گیا، ابھی ہم وہاں پر نہیں ہیں. تو مسئلہ انسانوں کا الگ، مسئلہ سائنسدانوں کا الگ، اور مسئلہ خدا کا سمجھنے کے لیے صاحب امر کا سہارا چاہیے. جناب نوح علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا سورہ ہود میں آیت میں 43 کے اندر، الفاظ کیا ہے، فرماتے ہیں لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. بیٹا آج کے دن ہر روز پہاڑ بچا لیتا، آج کے دن لا عاصم اليوم، آج کے دن اللہ اکبر، دن پہچانیے، آج کے دن لا عاصم، کوئی بچانے والا بچا سکتا نہیں من امر اللہ ہے، چونکہ یہ بارش جو ہے، یہ پانی آ رہا ہے، یہ رحمت نہیں ہے، یہ خلق نہیں ہے، یہ نظام قوانین دنیا نہیں ہے، بلکہ یہ امر خدا سے آ رہا ہے، اور امر خدا سے سوائے صاحب الامر کے کون بچائے گا. اوہ بہت عمدہ نماز. اللهم صل على محمد. الفاظ کیا ہیں کہ آج لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، سوائے اس کے جس پہ اللہ رحم کر دے وہ الگ بات ہے، لیکن امر الہی. آیت نمبر 44 وغیظ الماء، اور پانی جو پروردگار نے پیدا کیا تھا اپنے امر سے، وقضی الامر، جیسے ہی اس کا امر مکمل ہوا، واستوت علی الجودیہ، تو کشتی چلتے چلتے جودی پر آ رکی. یہ شروع بھی امر سے ہوا تھا، مکمل بھی امر پر ہوا. قضی الامر، امر الہی سے اس کا آغاز تھا اور امر الہی پر اس کا اختتام ہوا. اب آئیے دوسری مثال سورہ ہود کے اندر قوم لوط کے حوالے سے، یہ آیت نمبر 82 میں تلاش کیجئے گا تو آپ کو مل جائے گا، سورہ ہود میں سارے واقعات موجود. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. فلما جاء امرنا، اور جب ہمارا امر آ پہنچا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس کے عالی کو سافل کر دیا، وامطرنا علیہم بحجارت سجیل منضود، اور ہم نے وامطرنا علیہم حجارت، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش نازل کی. امطرنا مطر بارش، علیہم ان پر حجارتن کنکر، کون سے کنکر، کا کھرنجے کنکر. اب یہ لفظ کھرنجے یا سجیل کہتے ہیں، یہ فارسی معرب ہے جو عربی میں استعمال ہوا ہے، اصل لفظ فارسی کا ہے. اب میں کیا اس کو آسان مثال لے کر رہا ہوں، مجھے تو آپ کو پھر لے جانا پڑے گا اپنے ساتھ مزدلفہ کے اندر، چلیں گے؟ تو مزدلفہ میں بڑا مسئلہ آتا ہے، جب ہم بتاتے ہیں کہ کنکر ایسا ہو ویسا ہو ویسا ہو ویسا ہو، کہ مارنا شیطان کو ہے، تو جیسا چاہے مار دیں، کہ چاہے شیطان کو ہی کیوں نہ مارنا ہو، مگر جیسے ہم کہتے ہیں ہتھیار ویسے بناؤ. چاہے شیطان کو ہی کیوں نہ مارنا ہو. تو وہاں سمجھایا جاتا ہے کہ ایسا کنکر ہو کہ سائز اس کا ایک پور کے برابر ہو یا کھجور کی گٹھلی کے برابر ہو، تاکہ ایسا بھی نہ ہو کہ کسی کو لگے تو اس کا سر کھول دے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ وہاں تک پہنچنے سے پہلے دم توڑ دے. اور دیکھو پتھر نہ ہو، کنکر ہو. پتھر میں اور کنکر میں فرق یہ ہے کہ پتھر مسلنے سے ٹوٹتا نہیں ہے، کنکر مسلنے سے جھڑ جاتا ہے. کنکر ہو، پتھر نہ ہو. اس کے بعد کہ ایسا ہو کہ اس پر ڈاٹس پڑے ہوئے ہوں، کالے اور سفید تلوار پڑے محمد والے محمد. مجھے تو جب بھی کبھی کنکر کی بات کرتا ہوں تو جمرات کی بات ذہن میں آتی ہے، اور جب جمرات کی بات ذہن میں آئے تو خامہ خواہ وہ ایک چار مصروں کا پیغام یاد آتا ہے کہ جمرہ اولا، جمرہ وسطی چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان، جمرہ عقبا بڑا شیطان، پتھر تین. یہ کنکر نہیں ہے، یہ پتھر ہے. ان تینوں کی سر کوبی کو مزدلفہ سے کنکر بین، پتھر نہیں، وہ تین پتھر ہیں، انہیں مارنے کے لیے کنکر بین. چوتھا پتھر کعبے والا، چوم اسے کر کر کے طواف، یہ ہے تولا وہ ہے تبرا، دونوں ٹھہرے رکن دین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو سورہ ہود میں پروردگار نے ایک اور قوم کا واقعہ بیان کیا، فلما جاء امرنا، اور جب ہمارا امر آ پہنچا، ہمارا امر آ پہنچا تو کیا ہوا کہ ہم نے پھر جو عالی بلند تھے ان کو پست کر دیا، اور ان پر برسائی کنکروں کی بارش، حجارتن من سجیل منزود. سجیل کہتے ہیں کھرنجے کنکروں کو کہ جو چھلے ہوئے ہوں، چھوٹے چھوٹے ہوں، نشان والے ہوں. منزود کہتے ہیں مسلسل، بغیر کسی انقطاع کے مسلسل آ رہے، جیسے بارش کے پانی آتا ہے، بالکل ایسے آ رہے. تو لفظ امر کا استعمال اس قوم کے لیے بھی، اور دو مقامات اور بھی سورہ ہود کے اندر، جناب شعیب اور آپ کے صاحبان ایمان جو تھے، اور جناب صالح اور آپ کے ساتھیوں کے لیے. الفاظ دونوں مقامات پہ تلاش کیجئے سورہ ہود کے اندر، تو آپ کو آیت نمبر 66, 67 اور 94 کے اندر یہ مل جائے گا. الفاظ کیا ہیں؟ فلما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معہ، اور جب ہمارا امر آ پہنچا تو ہم نے نجات دی، کس کو؟ شعیب کو. ایک ہی ایٹموسفیئر میں دو طرح کے لوگ موجود تھے، اگر آیا تھا آسمان سے کوئی بھی پیغام تو سب کے لیے برابر تھا. ایک پر عذاب تھا، ایک کو نجات تھی. عذاب کس کے لیے، نجات کس کے لیے؟ شعیبن والذین آمنوا معہ، یا صالحن والذین آمنوا معہ. ہم نے نجات دی صالح کو اور آپ کے ساتھ جو ایمان لے کر آئے تھے. معہ، اب سمجھ میں آیا، نجات ان کو ہے جو نبی کے ساتھ ہوں، ساتھیوں کے لیے نجات ہے. صلوات پڑھے محمد والے. اور جو ساتھ چھوڑ جائیں وہ سب کچھ تو ہو سکتے ہیں، مگر ساتھی نہیں ہو سکتے. ساتھی تو وہی ہے جو کبھی ساتھ نہ چھوڑے، نہ مسجد میں چھوڑے، نہ میدان میں چھوڑے، نہ مکے میں چھوڑے، نہ مدینے میں چھوڑے. جو ساتھ نہ چھوڑے وہ اور ہے، جو ساتھ چھوڑ جائے وہ اور ہے. اب بات تو چھوٹی سی ہے، ساتھ چھوڑا ہو بولو ایک گھنٹے کے لیے، چھوڑا تو تھا نا، لکھا تو جائے گا نا. یہ کوئی وقت ایسا آیا تھا جب سب نہ تھے، ساتھ دینے والے وہی تھا جسے علی کہتے ہیں. اللهم صل على محمد. تو امر کی ایک قسم کیا ہوئی کہ خدا نظام خلقت کے قوانین میں کچھ ایسی تبدیلی اپنے امر سے لے کر آتا ہے کہ بارش رحمت ہوتے ہوتے ہو جاتی ہے شکل عذاب میں. اور یہ کب ہوتی ہے؟ جب کہ امر ہو جائے. کبھی کنکر انسان پہ گر جائے تو اس سے انسان مرتا نہیں، لیکن یہی کنکر اگر عذاب بن جائے تو یہ امر الہی کی علامت ہو جاتے ہیں. اور تیسری مثال، سخت ترین آواز، یہ انہی دو آیتوں میں جو تلاوت کی گئی آپ کی خدمت میں، اخذ الذین ظلموا الصیحۃ، دو مقامات پہ استعمال ہوا الگ الگ، اخذ الذین ظلموا الصیحۃ. صیحۃ دونوں میں فاعل بنا ہے. اگر ایسا ہو کہ فعل پہلے ہو اور فاعل بعد میں ہو تو فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں. اخذ الذین ظلموا الصیحۃ، آلیا ظالموں کو آواز نے، اور وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے جاسمین مردہ. تو کبھی آواز سے اٹھ جاتے ہو، غور نہیں کیا آپ نے، لگائیے الارم، الارم سے اٹھنا اور ہے، الارم سن کے سونا اور ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ انسان اگر اتنا کمزور ہو جائے کہ اذان کی آواز پہ لگایا ہو الارم سن کے اٹھ جائے تو مومن ہے، اور اگر سن کے سو جائے تو کیا کہوں اسے، جس کا ایمان اتنا کمزور ہو کہ اسے بستر سے اٹھا کر دو رکعت نماز کے لیے مصلی پہ نہ لا سکے تو جنت میں کیسے لے جائے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اب سے مشکل کام ہے صبح کی نماز کے لیے اٹھنا. تو آواز انسان کے لیے الصیحۃ چیخ، اور کبھی ریح سرسر ایک گرم ہوا، کبھی یہی گرم ہوا ہوتی ہے آپ کے لیے بڑی عمدہ ہوتی ہے، اور اگر خدا کا امر آ جائے تو یہ گرم ہوا انسان کے لیے باعث ہلاکت ہے. ہماری گفتگو امر کی تیسری قسم مکمل ہو گئی. امر کی چوتھی قسم، اور یہ چوتھی قسم ذرا سا وضاحت میں اذن اور تدبیر کے ساتھ چلے گی. اذن کا مطلب ہے جواز. پروردگار نے پورے قرآن مجید میں لفظ اذن کو استعمال کیا، اور ذرا سا ہمارا عنوان ایسا ہے کہ اتنا زیادہ خشک ہے کہ اس کو تر کرنا پڑ رہا ہے. پورے قرآن مجید میں پروردگار نے تقریباً 39 مقامات پر لفظ اذن کو استعمال کیا. اذن کیا ہے؟ الف زال نون، الف زال نون. پہلے میں آسان کرتا ہوں آپ کی خدمت کے لیے. جب کبھی جائیے کسی معصوم کے روزہ مقدس پر تو جانے سے پہلے اذن دخول، الف زال نون، استعذنو کا یا ربی اولا، خدایا پہلے تجھ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اندر جا سکتا ہوں، وہ استعذنو رسول کا، پھر رسول خدا سے پوچھتا ہوں کیا میں جا سکتا ہوں، پھر پوچھتا ہوں اس امام سے جس کی اطاعت مجھ پر فرض کی گئی ہے کیا میں جا سکتا ہوں. ہم نے یہ ادب سیکھا حدیث کی قصہ سے ہے، استعذنو لی. دیکھیے اگر خلق کا مسئلہ ہوتا تو اجازت لینے کی حاجت نہ ہوتی. مجھے بتائیے کتنے مقامات پر سرکار سید الشہداء کیا پوچھ کر جاتے تھے. اچھا اگر پوچھ کر جاتے ہو کسی مقام پر تو کیا سجدے میں جب پشت پر آئے تھے تو کیا پوچھ کر آئے تھے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد. سجدے کی حالت میں پشت پر آ گئے، پوچھ کے آئے تھے کہ جی نہیں، ہمیشہ آتے تھے. اب چاہے یہ دونوں شہزادے آتے ہوں یا مولائے متقیان جناب ام سلمہ پریشان ہو گئیں، 9 دن کے بعد ایک دن آپ کے حصے میں آتا تھا، اور اس دن بھی سارا دن مولائے متقیان رسول خدا کے ساتھ ساتھ موجود ہیں. یا جناب ام سلمہ کی روایت کہ ام سلمہ کو روک دیا کہ کسی کو آنے مت دینا. اور جب حسین پہنچے, نانا کہاں پر ہیں, تو اندر سے آواز آئی حسین کو مت روکنا, اسے آنے دو. کوئی تو خاص بات ہے, چادر یمنی ہے یا چادر فاطمہ زہرا ہے, اس میں داخلے کے لیے. اتأذن لی ان ادخل معک, کیا مجھے اذن ہے؟ دیکھیے بہت غور کیجئے گا, ایک ہے علت ایک ہے معلوم. میں چادر اٹھاؤں داخل ہو جاؤں تو میرا یہ عمل علت قرار پائے گا اور معلول کیا بنے گا کہ میں نے داخل ہو گیا. لیکن ہر علت اور ہر معلول مکمل نہیں جب تک کہ درمیان میں جواز نہ ہو. اللہ اکبر. اسی لیے جواز کس کے پاس تھا؟ جواز کا اب ترجمہ پاسپورٹ ہے نا, تو پاسپورٹ بنایا تھا چادر فاطمہ کے لیے, صرف انہی کے پاس تھا کہ جن کو خدا نے بنا کر دیا تھا, اس کے بعد کسی کے لیے نہ بنایا اللہ نے. حتیٰ کہ جس کے ساتھ پیغمبر کا نکاح تھا, نکاح نامہ تو تھا پاسپورٹ نہ تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نکاح نامہ تو تھا پاسپورٹ نہ تھا. خیر بڑا اچھی بات ہے کہ نکاح نامہ اس دور میں ہوتا تو کم از کم میرا سمجھ میں آ جاتی, کیونکہ نکاح نامے پہ تاریخ نکاح تو ہوتی. پھر پیغمبر کی معراج جسمانی کا انکار کرتے ہوئے روحانی معراج پر ضد کرتے ہوئے کسی خاتون کو نکاح کی ڈیٹ سے پہلے ثابت کرنا آسان نہ تھا, مگر کیا کیجئے, نکاح نامہ نہیں تھا اس لیے فائدہ اٹھایا گیا, جو چاہو لکھ دو. ماشاءاللہ قوم بھی ایسی اور بیان کرنے والے بھی ایسے. لیکن اتأذن لی ان ادخل, جناب ام سلمہ جب پہنچی ہیں, اور کیا کمال ہے فصاحت و بلاغت کا, پوری حدیث قصا میں احترام ام سلمہ میں یہ واقعہ شامل نہیں ہے. احترام ام سلمہ میں یہ واقعہ شامل ہے, حدیث قصا نہیں ہے, الگ سے ملے گا آپ کو تاریخ کے اندر. حدیث قصا میں بس ان کا تذکرہ جو آئے تھے, ان کا نہیں ہے جو نہیں آئے تھے. کیونکہ نہ آنے والوں کا تذکرہ کیا جائے تو پھر یہ حدیث نہیں, پھر تو یہ حدیثوں کی کتاب بن جائے گی کہ آنے والے کتنے خواہش مند ہو سکتے تھے. مگر اتأذن لی الف زال نون, کیا مجھے اجازت ہے, تو پتہ چلا علت اور معلول. آپ داخل ہو سکتے تھے, آپ چادر کے نیچے آ سکتے تھے, مگر درمیان میں جواز چاہیے تھا, اور جواز تھا محمد مصطفیٰ کے پاس. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. دلیل دوں, نعم قد اذنت لک, ہاں میں تمہیں اذن دیتا ہوں. یہ اذن مانگ رہے تھے, وہ اذن دے رہے تھے. ان کا مانگنا بھی اور ان کا دینا بتاتا ہے کہ اذن کا تعلق تھا کس سے. ہر کس و ناکس چادر میں داخل ہو سکتا تھا اگر خدا نے پاسپورٹ کی شرط لگائی ہوتی کہ تمہیں میں اجازت دیتا ہوں کہ داخل ہو سکتا ہوں. جب اذن محمد سمجھ میں آ جائے پھر چلیں اذن پروردگار کی طرف. اذن پروردگار کے الفاظ استعمال ہوئے 39 مقامات قرآن مجید میں, اور کہیں استعمال ہوئے اللہ کے نام کے ساتھ بإذن اللہ ہے, اور کہیں استعمال ہوئے لفظ اللہ کے بغیر بإذن ہی, بإذنی, اس کے اذن کے ساتھ. آئیے مثال ابھی آپ کی خدمت میں آیت الکرسی کی مثال لیتے ہیں پہلے, اس کے بعد چلتے ہیں آگے. آیت الکرسی سورہ مبارکہ البقرہ میں آیت نمبر 255 ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ, کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کر سکے. من ذا الذی, کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کر سکے. الا بإذنہ, ہاں مگر ہے. کون ہے وہ جس کے پاس اذن موجود ہے, جس کے پاس اذن ہو وہ خدا کی بارگاہ میں شفیع امت قرار پاتا ہے. تو بھائی دیکھ کر جانا اذن کس کے پاس ہے. اب بھائی کبھی اذن کے الفاظ بہت شو کیے گئے, جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے لیے خود کہتے ہیں تو الفاظ اذن خدا کے, اور کبھی خدا عیسیٰ سے فرماتا ہے تمہیں معلوم ہے کہ تم بناتے تھے پرندے, ان میں پھونکتے تھے ہوا کو, نفخ کرتے تھے, پھر وہ ہمارے اذن کے ساتھ وہ پرندے بن جاتے تھے. تو خدا نے یہ بتایا, آپ غور کیجئے گا, اس کا مطلب ہے کہیں اذن کو ظاہر کیا گیا کہیں اذن پوشیدہ ہے. مثال لیتا ہوں میں آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے الفاظ میں, امام علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا, وہ آپ کے لیے بہت معروف روایت ہے کہ امام سے پوچھا گیا مولا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو رب کی بارگاہ میں سوال کیا تھا, پروردگار یہ بتا دے کہ تو مردہ کو زندہ کیسے کرتا ہے, کیف تحی الموتا, کیسے حیات دیتا ہے مردہ کو. قال اولم تومن, کیا تم ایمان لے کر نہیں آئے. قال بلا ایمان تو لایا ہوں, ولکن یطمئن قلبی, مگر میں اطمینان قلب چاہتا ہوں. قال فخذ اربعۃ, لیجئے چار پرندوں کو. فخذ امر ہو گیا, تو امر ہو گیا صیغے کے اعتبار سے. اب اگر ابراہیم ذبح کر رہے ہوں تو امر خدا ہے کہ ان چاروں کو ذبح کرو, ان کی منقاریں ہاتھ میں رکھو, ان کے گوشت کو آپس مخلوط کر کے باریک باریک کر کے 10 پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پر رکھ دو, پھر تم ایک ایک کو آواز دو گے تو ہر ایک کا اپنا جز گوشت کا پیس اوڑ اوڑ کے تمہارے پاس آئے گا. سائنس کیا کہتی ہے, آؤ پوسیبل, ممکن ہے یہ؟ کیسے ممکن ہے, کیسے ممکن ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہو صرف منقار. میں بھی اس طرف نہیں جا رہا ہوں کہ جہاں پر آپ جینیاتی کوڈ کی بات کرنا چاہیں گے کہ وہی کوڈ معلوم ہو گیا, انسان کی حیات کا رشتہ ہاتھ میں ابھی تک نہیں ہوا ہے. یہ بہلانا اور ہے, حقیقت اور ہے, روبوٹ بنانا اور ہے, انسان بنانا اور ہے. میں کیا جملہ عرض کروں قبلہ, بات یہ کہ جہاز بنا سکتے ہیں مکھی نہیں بنا سکتے. جہاز بنانا آسان ہے کہ جہاز رہتا ہے, مکھی نہیں ہے. مکھی دوسری مکھیوں کے لیے باعث افزائش نسل ہے. تم جہاز بناتے ہو تو جہاز سے جہاز پیدا نہیں کر سکتے. بات پڑھے محمد والے محمد کر سکتے ہو, لاؤ کوئی ایسا جہاز بنا کر کہ جو جہاز اپنی نسل کو آگے بڑھا سکے, جبکہ مکھی. اللہ اکبر, کیا روایت ہے, جب بات زبان پر آ گئی ہے, مکھی کے لفظ زبان پر آ ہی گیا ہے, تو ارشاد فرماتے معصوم کہ خدا کے نزدیک دنیا اور وما فیہا کی حیثیت مچھر یا مکھی کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے. دو پر نہیں, ایک پر. کیوں کہ دو پر سے تو مکھی اڑ جاتی ہے. اصل بات پڑھے محمد والے محمد, ایک پر برابر. سلوات تو ایسی آ رہی ہے, آپ تھک چکے ہیں, تو میں چھوڑ دیتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حالانکہ میں نے میں نے اپنی حد تک کوشش کی کہ کوئی مشکل اصطلاحات استعمال نہ کروں, بہت آسان الفاظ میں مشکل بحث کو. اس میں محو اس بات آنے والا ہے, قضا و قدر آنے والا ہے, اور پھر خدا کے فیصلوں میں بد آنے والا ہے. ابھی تک وہاں پہنچی نہیں ہے. اتنا آسان کر کے عنوان کو چل رہے, جتنا آسان ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے لیے خدا بائی سے ثواب قرار دے. تو بات ہماری کہ پروردگار کا نظام اور امام علیہ السلام کے الفاظ. دیکھیے آیت کہتی ہے فخذ اربعۃ من الطیر, ان چاروں کو لیجئے, ان کے سر قلم کیجئے, ان ذبح کیجئے ان کو, ان چاروں کے سر ہاتھ میں لے کر یعنی کہ منقار ہاتھ میں لے کر ان کو آواز دیجئے. جب آواز دیں گے تو ان کے اپنے 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 حصے آ کر آپ آواز دیں گے, آپ آواز دیں گے. پرندے کا کام ہے آواز سن کے بھاگ جانا. یقین نہ آئے تو آزما لیجئے گا. مکے میں تو ایک ہے کبوتر چوک, پتہ نہیں آپ کے یہاں ادھر ہے یا نہیں معلوم, بہت سارے ہوتے ہیں. ذرا جائیے کبوتر چوک پر, آپ آواز تو بعد میں دیں گے, آپ جیسے ہی جائیں گے آپ کو دیکھ کر پرندے چلے جائیں گے. اور اگر آپ نے آواز نکالی تو پھر تو رہے سہے بھی چلے جائیں گے. لیکن عجیب بات ہے, آپ کے ہاتھ میں کٹے ہوئے سر ہیں اور آپ انہیں آواز دے رہے ہیں اور آپ کی آواز پر آ رہے ہیں. کون آ رہے ہیں؟ کون آ رہے ہیں؟ وہ گوشت کے پیس آ رہے ہیں. تو گوشت کا پیس سنتا ہے؟ دیکھیے منقار, منقار آپ کے ہاتھ میں ہے, اس میں ہے, اس میں ہے کان. اب علت اور معلول پہچانیے, سنتا اگر انسان کان سے تو بتائیں کہ گوشت کے ٹکڑے سنتے ہیں. آئیے جب ہم اس حد تک یہاں پہ داخل ہو ہی گئے تو وہ روایت, اور روایت تو نہیں کہنا چاہیے اس لیے کہ اس کو بہرحال واقعات کے ذیل میں لکھا گیا, کہ کیا انسان مرنے کی بات کلام کر سکتا ہے؟ تو چار ہستیاں ہیں, چار ہستیاں. علامہ دمیری علیہ الرحمہ نے کتاب حیات الحیوان میں چار کے نام لکھے کہ جنہوں نے مرنے کے بعد کلام کیا, مرنے کے بعد کلام کیا. ایک ہے سننا, ایک ہے بولنا. سننا اور بولنا, سننا اور بولنا. سائنس کہتی ہے, مادیات پسند لوگ کہتے ہیں کہ جب تک انسان یا کوئی بھی حیوان سن سکتا ہو یعنی اس کے پاس کان موجود ہو, بول سکتا ہو, زبان موجود ہو, تب تک بول سکتا ہے. لیکن جب امر خدا آ جائے تو پھر گوشت کے ٹکڑے بھی بولتے ہیں اور سنتے بھی ہیں. بولیں گے قیامت میں. پڑھوں آیت, پوچھیں گے کافر اپنی جلد سے کہ تم ہمارے خلاف کیوں بول رہے ہو, تو جلد جواب دے گی ہمیں تو اس اللہ نے بولنا سکھا دیا جو جس کو چاہتا ہے بولنا سکھا دیتا ہے. تو اگر قیامت میں انسان کی جلد بول سکتی ہے تو پھر یہ سن سکتے تھے گوشت کے ٹکڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر. ابراہیم کی آواز ہے, آیت قرآن ہے. اب غور کیجئے گا, جب امام سے پوچھا گیا مولا آپ بتائیے کہ وہ کون سے پرندے تھے, امام نے پریکٹیکل کر کے دکھایا. اب کہیے السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. کون ہے جو آج بتائے کہ ابراہیم نے کن پرندوں کو بلایا تھا؟ جا کے پوچھئے. ایسے آپ کا سوال سن کے بیٹھ جائیں گے جس سارے پرندے بیٹھے ہوئے ہوں. اور کون بتائے گا سوائے وارث کے؟ اب بتایا نہیں, صرف اب بتا دیتے. جیسے امام تقی جواد علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا نا, میرے ہاتھ میں کیا ہے, مٹھی میں بند کیا کسی وجود کو, اور متکبر بادشاہ عباسی کہتا ہے بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے. امام فرماتے کہ ہاتھ میں یہ ہے ایکس وائی زیڈ, کوئی نام دے دیتے. تو وہ کھولتا اور ہاتھ میں وہی ہوتا, بڑی واہ واہ ہوتی. کیا کہنے, آپ نے تو غیب کا علم بتا دیا, ہاتھ میں کیا ہے. امام نے صرف وہ نہیں بتایا جو ہاتھ میں, اس کے روٹس بتائے. کیا مطلب کہ نظام علت و معلول میں جو علتوں کی روٹس جانتے ہوں وہی اس کی سیکوینس کو چینج کر سکتے ہیں امر خدا کے ساتھ. اللہ اکبر. امام نے بتایا کہ آیا کہاں سے ہے, اور یہاں امام نے صرف پرندوں کا نام نہیں دیا کہ مرغ ہے, مور ہے, کوا ہے, کبوتر, نہیں, کہ چاروں کو بلایا, ذبح کروایا, اور ذبح کروا کے اور پھر ان کے گوشت کو تقسیم کروا کے, مخلوط کروا کے پھر بلایا تاکہ زمانہ آج کے ابراہیم کو دیکھ لے. زمانہ آج کے ابراہیم کو دیکھ لے. اب غور کیجئے گا, کہیں اذن چھپا ہوا ہے؟ کہیں اذن ظاہر ہے. حضرت ابراہیم والے واقعے میں اذن ظاہر ہے, خدا نے کہا تھا تو بلایا تو وہ آ گئے. امام نے الفاظ استعمال نہیں کیے ظاہر روایت میں, آپ نے خالی آواز دی تھی, آیت ابراہیم کے لیے تھی, اذن ظاہر ان کے لیے تھا, اذن باطن محمد والے محمد کے لیے ہمیشہ سے. آج کی حد تک ہم پہنچے یہاں تک اذن کے ساتھ, اور کل پھر تدبیر تک چلیں گے. آج تدبیر کی کچھ ابتدائی باتیں بیان, تدبیر کیا ہے. پروردگار نے قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مقامات پہ اپنے لیے استعمال کیا تدبیر. یدبر الامر, پروردگار کون ہے؟ کہ پروردگار وہ ہے جو امر کی تدبیر کرتا ہے, مدبر الامر. اب چاہے سورہ یونس پڑھیے, آیت نمبر 100 میں ملے گا, آیت نمبر 3 میں ملے گا, آیت نمبر اللہ تو کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں ہے, بالکل وہی جواب. آسمانوں کا زمینوں کا بنانے والا کون کا؟ اللہ. کافر اتنا جانتے تھے کہ پتھر کے بت آسمان نہیں بنا سکتے, پتھر کے بت زمین نہیں بنا سکتے. ایک ہے بنانا, والسماء بنيناها بأيدٍ, سورہ زاریات کل کی بات, اور ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, اور ہم اس آسمانوں کو کائنات کو مسلسل پھیلا رہے ہیں. واقعاً جملہ آیت میں پڑھا اور روایت میں سمجھایا, سلونی سلونی عن طرق السماء, مجھ سے پوچھو آسمان کے راستوں کے بارے میں. آیت کہتی ہے ہم آسمانوں کو بڑھا رہے ہیں. بہت غور کیجئے, مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دعویٰ عجیب تھا, آج کی حد تک بات کو یہاں روکیں گے. مولا کے دعوے کے اعتبار سے سلونی سلونی, مجھ سے پوچھو ان طرق السما, کہ میں آسمانوں کے راستے, طرق جمع طریق کی, آسمانوں کے راستے راستے پوچھا گیا مولا سے. کوئی ایک آدھ ذہین بھی مل جاتے ہیں نا پوچھنے والے اپنے اعتبار سے. کہا مولا انسان چاند پر جا سکتا ہے؟ فرمایا نہیں, فرمایا نہیں, مگر سلطان کے ساتھ. سلطان صاحب کون ہے؟ ہیں کوئی؟ کہا دبئی میں رہتے ہیں. چلیے ہم نے اگر اتنا ہی معلوم کر لیا تو وہاں پہنچ گئے, مگر ہم نے کیا معلوم کرنا تھا؟ ہم تو روایات کو سنتے اور سن کر درود پڑھتے چلے جاتے ہیں. جنہوں نے سنا لفظ سلطان پر ریسرچ مکمل کی, سلطان کے معنی کیا ہے, اور سلطان کے معنی تلاش کرتے 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 بالآخر وہاں تک پہنچے جہاں ایک شکل تیر کو سلطان کہا گیا ہے. جو پہلی خلائی گاڑی جو خلا کی طرف روانہ کی گئی, جیسے کہ سائنسدانوں کو دعویٰ ہے, وہ جو سیارچہ مدار میں داخل کیا گیا وہ بالکل تیر کی شباہت لیے ہوئے تھا. 1400 سال پہلے ڈیزائن تو بتا دیا تھا علی نے. اچھا آپ کہتے ہیں جی مولا کی روایت میں تو قرآن میں کہاں پڑھے؟ قرآن میں بھی ہے, سورہ رحمان کے اندر, یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. تلوات پڑھے محمد والے محمد, جا نہیں سکتے تم, جا نہیں سکتے زمین و آسمان کی سرحدوں سے نکل کر. اقطار السماوات والارض الا بسلطان, جب تک کہ سلطان تمہارے ساتھ نہ ہو. اور ایک سلطان تو شاید ترجمہ ہو گیا, جبکہ سلطان وہ بھی ہے اس کو پروردگار نے سلطنت سے نوازا ہو, یعنی اقتدار کی طاقت. اور کبھی اقتدار سروں کا ہے, سر جھکے ہوئے ہیں, اور کبھی اقتدار دلوں کا ہے. دل جھکے ہوئے. اور کل امام نے ان سے بات کی ہے اپنے خط میں کہ جن کے دل جھکے ہوئے. میں نے کل آپ کی خدمت میں وہ خط امام کا پڑھنا شروع کیا پرسوں سے, بلکہ جب 12 محرم سے, کہ امام نے خط لکھا شیعوں کے نام, اور اس خط کو شیعوں نے اپنی جانماز کے اندر اس طرح سے محفوظ کر کے رکھا اس زمانے میں کہ ہر نماز کے بعد امام کا خط نکال کے پڑھتے تھے. یہ خط امام جعفر صادق علیہ السلام کا لکھا ہوا. کیونکہ ہمارا عنوان کا ایک حصہ عقیدہ, ایک حصہ عمل ہے. عمل میں خط امام کا, اور خط میں جملہ کل تک ہم وہاں پہنچے تھے, اب مجاملت اہل الباطل, اور آج جملہ ہے فتقوا اللہ. بہت مشہور جملہ ہے فتقوا اللہ. دیکھو اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرو. وَقُفُوا أَلْسِنَتَكُمْ إِلَّا مِنْ خَيْر. اور امام فرماتے ہیں اپنی زبانوں کو روک کر رکھو بس جب بولنا ہو تو من خیر, بس اچھا بولنا. عجیب بات ہے. دو حصے اس امام کے پیغام کے, اور ان دو حصوں میں پہلا مکمل کر لیں فتقوا اللہ میں, تو اتنی سی بات کافی. سب کا تقوی برابر نہیں ہوتا. بڑی اچھی مثال علماء نے دی ہے, کبھی غور کیجئے گا. اچانک آپ چلیے کسی ایسے مقام پر کہ جہاں پر کچھ گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں, بند ہو جاتی ہیں. اب آئے ہوئے ہیں آپ شو روم کے اوپر, گاڑیوں کا مسئلہ ہے, اور ان تمام تر چلنے والی گاڑیوں میں آپ نے ہر گاڑی کو ملاحظہ کیا کہ اس میں کیا خرابی ہے. کہ سب کچھ ٹھیک ہے. ہم نے سنا ہے کچھ ہوا ہے اسلام آباد میں, کچھ گاڑیاں پکڑی گئی ہیں. اب وہ 21 گاڑیاں جو ہیں وہ کہاں کی ہیں وہ الگ بات ہے. تو کبھی کبھی گاڑیاں بند ہو جاتی ہیں جب کسٹم کی ڈیوٹی ادا نہ کی جائے. کبھی گاڑی بند ہے کسٹم ڈیوٹی ادا نہ کرنے کی وجہ سے, کبھی گاڑی بند ہے نمبر پلیٹ کے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے, کبھی گاڑی بند ہے غلط چلانے کی وجہ سے, کبھی گاڑی بند ہے انجن کے سیز ہو جانے کی وجہ سے, کبھی گاڑی بند ہے انجن کا کوئی وائر نکل گیا, اسٹارٹ نہیں ہو رہی, سیلف اسٹارٹ نہیں ہو رہی, اور دھکا لگانے والے موجود نہیں, گاڑی بند. تو یہ تمام گاڑیاں جو نہیں چل رہی ہیں ان کے ریزنس الگ الگ ہیں. ایسے کوئی امام تک کیوں نہیں پہنچ رہا, ریزن الگ الگ ہیں. اب یہ پہچان لیجئے کہ آپ کا اور میرا ریزن کیا ہے کہ میں یہاں پر ہوں وہاں پر کیوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ دیکھ کے مطمئن ہو جانا جناب اور گاڑیاں بھی تو بند ہیں, یہ کمال نہیں ہے. اگر ہماری گاڑی بند ہے تو کیا ہوا, ساتھ میں اور گاڑیاں بھی بند ہیں, کمال یہ نہیں ہے, یہ زوال ہے. کمال اس بات میں ہے کہ انسان کوشش کرے کہ اور گاڑیاں چلیں یا نہ چلیں, میری گاڑی تو چلے کم از کم. تو میری گاڑی کب چلے گی, جب مجھے اپنی گاڑی کی خرابی کا علم ہو. اور خالی علم کافی نہیں ہے, جب تک کہ گاڑی کی اس خرابی کو دور, بہت غور کیجئے گا, میں بہت آہستہ آہستہ جملے ادا کر رہا ہوں. کبھی تو آپ ماشاءاللہ خود ایکسپرٹ ہوتے ہیں اپنی گاڑی کو ٹھیک کر سکتے ہیں, کبھی آپ لے جاتے ہیں میکینک کے پاس, اور میکینک کے پاس جب لے جاتے ہیں تو میکینک کے ساتھ آپ یہ معاملہ طے کرتے ہیں نا کہ بھائی گاڑی میں خرابی ہے اس کو ٹھیک کر دو. تو خدا نے میکینک بنایا کہ نہیں بنایا, ایک نہیں دو نہیں تین نہیں, اتنے میکینک بنائے ہیں کہ چاہے 12 کو دیکھو, 14 کو دیکھو, 72 کو دیکھ لو. جب کبھی تمہاری نفس کی گاڑی تقوی کے ساتھ چلنے والی کہیں خرابی پیدا کرنے لگے, آؤ میکینک کے پاس آؤ. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اتنے بڑے میکینک کو افورڈ نہ کر سکتے ہو, تو कहा छोटे वाले भी हैं, आओ मिशन भी हैं, आओ अवसर भी हैं।
अगर बड़े मैकेनिक के पास गुंजाइश नहीं है कि तुम वहां तक पहुंच सको
तो छोटे भी हैं कि अगर उनको भी अपनी गाड़ी दिखा दोगे तो काम हो जाएगा। फत्तकुल्ला, इमाम फरमाते हैं कि तकवा इख्तियार करो। वकुफू अलसिनतकुम इल्ला मिन खैर, जुबान की बात कल करेंगे, आज तकवे पे छोड़ देते हैं। विकायतुन, बचाना हिफाजत करना बड़ा मुश्किल काम है। और इंसान अगर इंसान जरा सी गफलत करे, बहुत गौर कीजिएगा, आप बैठे ड्राइविंग सीट के ऊपर, ड्राइविंग सीट पर आप अगर सो जाएंगे तो क्या होगा, फिर सो ही जाएंगे, या शिद्दत जख्म के साथ या जुदाई या रूह के साथ। और अगर आप जागते रहे, आपको पता है कि सिग्नल कहां ऑफ हुआ, कहां ऑन हुआ, कहां गाड़ी ने आपको डंपर दिया, कहां उसने हॉर्न दिया आपको, और कहां आपको राइट लेफ्ट करना था, अगर आप जाग रहे थे, अगर जाग रहे थे, बहुत गौर कीजिएगा, गाड़ी चलाते हुए आपका जागना और दूसरों का उनका हक देना कि आपकी लेन क्या थी, उसकी लेन क्या है, आपकी स्पीड क्या है, आपको अपनी लेन भी चलना है। अगर सिर्फ गाड़ी के चलाने का निज़ाम समझ लें तो माशाल्लाह, यहाँ तो आपको मालूम है कि लाइसेंस मिलना कितना मुश्किल काम है, ये तो फर्श अदा की बरकत है कि आपको तकवे का लाइसेंस मिल जाता है।
वरना जाइए चलाइए गाड़ी का, एक नहीं दो नहीं कई इम्तिहानात होते।
अल्लाहु अकबर। बस आज दिल चाहता कि आपकी खिदमत में इस फर्श अज़ा से, उस अजीम शख्सियत से तवस्सुल कर सकें। मैं पिछले चंद दिनों से आपकी खिदमत में सिर्फ तदफीन के मसाइब पढ़ रहा हूँ, और रोने का मकाम यही है कि किसी घर में मैयत हो जाए, हुक्म यह है कि फौरन तदफीन का इंतज़ाम करो, और जब तक तदफीन नहीं होती तो मैयत को संभाल कर रखो सर्द खाने में, मैयत को या तो नहला कर रख दो, या गुस्ल दे कर रख दो, या कफन पहना कर रख दो। वाह गुरबता, करबला के जलते हुए रेगिस्तान पर। और ऐसा नहीं था कि लश्कर यजीद के लोग अपने अपने मकतूलों को छोड़ के गए हों। बदबख्त, खुदा की लानत हो
इस गिरोह बातिल पर जिसने इस हद तक तासुब का मुजाहरा किया कि अपने हाथों से अपने मकतूलों की तदफीन की। तारीख का जुमला अजीब है, चाहे कबूल हो ना हो, यकीनन नहीं कबूल है, मगर फिर भी उमर साद ने नमाज पढ़ी उन पर।
इसीलिए तो मेरा चौथा इमाम रोता था कि फूफी अम्मा, क्या मेरा बाबा मुसलमान भी नहीं था? जालिमों ने अपने अपने मकतूलों को दफन कर दिया और मेरे बाबा की लाश को बेगोर कफन छोड़ दिया। और कभी मदीने की मस्जिद में इमाम फरियाद करते थे, इंतहाई कमजोर बीमार निढाल शख्स सवाल खैरात कर रहा था, इमाम उसके करीब आए, मोहब्बत के साथ उसके हाल को देख कर इरशाद फरमाया, बड़े बीमार भी लगते हैं, मफलूकुल हाल भी हैं, इस हद तक है कहीं तुम्हारा इंतकाल हो गया तो तुम्हारे पास तो शायद इसके कफन के पैसे भी ना हों। अजीब जुमला है। वो शख्स इमाम से कहता है, मौला मुझे मालूम है बहुत गरीब हूँ, इतना यकीन है कि मुसलमानों के शहर में खड़ा हुआ। और आज हम देखते हैं कि हमारे मुल्क की बात करें हम अगर, तो आज एनजीओज ऐसे समाजी इदारे मौजूद हैं काम करने वाले, कोई मैयत रोड पे पड़ी रह जाए ये मुमकिन नहीं है। एम्बुलेंस भी आती है, साथ में कफन का इंतजाम भी फ्री में किया जाता है। अल्लाहु अकबर। हाय हुसैन। वो शख्स साइल कहता है, मौला मैं मदीने की मस्जिद में खड़ा हूं, اگر میرے پاس سے کفن کے پیسے دستیاب نہ ہوئے تو مسلمان مجھے چندہ کر کر کے کفن دیں گے. امام نے جملہ سنا, کلیجہ کٹ گیا, رخ کیا کربلا کا. بابا آج کوئی مانگنے والا بھی اپنے آپ کو اتنا غریب نہیں سمجھتا کہ اسے کفن بھی نہ ملے. ہائے میرا بابا, اللہ اکبر. تو یہ میرا چوتھا امام کربلا پہنچا, اور کربلا میں بنی اسد کے زمیندار شہیدان کربلا کی لاشوں کو دفن کرنا چاہتے تھے. تو ایک مرتبہ آ کر کہتے تھے مولا سے کہ مولا ویسے ساری لاشیں قریب قریب ہیں, البتہ سب سے جدا اور دور فاصلے پر ایک لاش نہر کے کنارے پڑی ہوئی. رونے والوں جتنا رو سکتے ہیں یہ آپ کا مسئلہ ہے, رونے کے لیے آپ کے پاس آنکھیں بھی سلامت ہیں اور دونوں ہاتھ ہیں ماتم کے لیے. ہائے عباس, آنکھ میں تیر لگا ہوا تھا, ہاتھ کٹے ہوئے تھے. کسی نے سوال کیا تھا, روزہ حضرت ابو الفضل عباس میں کام کرنے والا ایک معمار ہے جو اندرون سرداب مقدس میں چونے کے ذریعے سے تعمیراتی کام کر رہا ہے. اچانک اس کی کیفیت تبدیل ہوئی, سمجھ میں نہیں آتا تھا, روتا ہوا اپنے دونوں ہاتھ چہرے پہ مارتا ہوا باہر آیا. حرم کے صحن میں دیکھا کہ اس زمانے کی عظیم شخصیت آقا بحر العلوم بیٹھے ہوئے, ادب کے ساتھ گر پڑا, کہتا ہے آقا بتائیں قبر مولا عباس کہاں پر. فرمایا قبر مولا عباس سرداب کے اندر. کہا نہیں, سرداب میں تو کسی چھ مہینے کے بچے کی قبر ہمیں ملتی ہے. حضرت عباس کا تو قد بڑا تھا, بتائیے جتنا بڑا قد ہوتا ہے اتنی بڑی قبر بنائی جاتی ہے نا. روتے روتے آقا بحر العلوم بے ہوش ہو گئے. اب مولا عباس کے حرم کا ماحول تھا, جب آپ کو ہوش میں لایا گیا فرماتے تھے کہ جب میرے چوتھے امام اپنے چچا کی لاش پر آئے تھے, بنی اسد کے زمیندار روتے ہوئے آپ کے ساتھ ساتھ چلے تھے, امام فرماتے تھے خبردار تم ہاتھ نہ لگانا, میرے چچا کی لاش سجاد اکیلے اٹھائے گا. قبر تو پوری بنائی تھی قد کے اعتبار سے, مگر جب اٹھانا چاہا لاش عباس کو سید سجاد نے جس اعضاء بدن کو ہاتھ لگاتے تھے وہ دوسرے اعضاء سے الگ ہو جاتا تھا, گویا ٹکڑوں میں بٹ گیا جس میں حضرت عباس میرا مولا اپنے چچا کو لٹا کر قبر میں. ہائے سینہ عباس پر گر پڑے, رو کے کہتے تھے چچا آپ نے دیکھا آپ کے سجاد کو ہتھکڑیاں پہنا دی گئیں, چچا آپ کے شہزادے کو بیڑیاں پہنا دی گئیں, چچا آپ کے شہزادے کے گلے میں توتے ہار دہار ڈالی گئی. وا غربتا وا محمدا وا مصیبت. بس ایک جملہ اور سننا, کوفے میں جب قافلہ داخل ہوا تھا نا, زید بن ارقم کا واقعہ تاریخ بیان کرتی ہے کہ یہ صحابی رسول کوفے موجود تھے, چوتھے امام کی خدمت میں آئے ہیں, آ کے سلام پیش کیا. آپ نے سلام کا جواب دے کے پوچھا کون ہے جو اس عالم میں غربت میں ہمیں سلام کرتا ہے. کہا میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں. مولا یہ سب کیسے ہو گیا, مولا یہ کس طرح سے ہوا, پرسا قبول کیجئے, مگر ایک سوال ہے مولا مجھے پریشان کر رہا ہے. میں سارے شہیدوں کے سر دیکھتا ہوا آیا ہوں, مجھے سارے شہیدوں کے سر تو دکھائی دیے, ہندوؤں کے سینہ پر بلند ہیں, کیا یہ بتا دیجئے عباس نے ساتھ نہیں دیا. ہائے امام تڑپ گئے, ارے تم نے کیا جملہ کہہ دیا. کہتا ہے مولا میں نے کسی نیزے پر مولا عباس کا سر نہیں دیکھا. فرمایا ہاں آگے چلا جا, گھوڑے کے گلے میں میرے چچا کے سر کو رسیوں سے باندھ کے لے.
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار,
مولا عباس علیہ السلام کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ پروردگار، جو مانگنے والے اپنی مرادیں لے کے بیٹھے ہیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، پروردگار واسطہ علی محمد کا، حضرت عباس کے مقام و عظمت کا واسطہ پروردگار، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، خاص طور سے ایک مومنہ کے لیے التماس مالک، ان کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما، بارلا واسطہ محمد و علی محمد کا پروردگار، جن کی مشکلات روزگار کے حوالے سے ہیں، جن کی مشکلات دیگر اور یہاں رہائش کے اعتبار سے، تمام کی مشکلات دور فرما، تمام کو پروردگار سرکار سید الشہداء کے روزے کی زیارت نصیب فرما، بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو اور ہمارے آبا و اجداد کو بھی، ذریت و اولاد کو بھی امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں محشور فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجائے محمد و آلہ المعصومین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔